دوسرا فن مقاصد خاص میں، پہلی فصل اللہ کے نودنا نام کی شرح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام یعنی 100 ہیں، کیونکہ وہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے، جو کوئی ان سارے اسماء کو پڑھے وہ جنت میں جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الرحمن الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الحکیم، الودود، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحسی، المبدی، المعید، المحی، المميت، الحی، القیوم، الواجد، الماجد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاهر، الباطن، الوالی، المتعالی، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرعوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الحادی، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور۔ اسماء الحسنی نمبر 1، اللہ یعنی خدا معبود۔ یہ اس موجودہ حق کا نام ہے جو صفات الہیت کا جامع ہے اور صاف ربوبیت سے موصوف اور وجود حقیقی سے ممتاز ہے۔ اس کے سوا کوئی موجود وجود بالذات کا مستحق نہیں ہے، اور ہر موجود نے اسی سے وجود حاصل کیا ہے، لہذا وہ بالذات خالق ہے اور دوسری جہت سے موجود ہے۔ فَكُلْ مَوْجُودُ حَالِكْ إِلَّا وَجْهَا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہر موجود خدا کی ذات کے سوا فانی ہے۔ ٹھیک بات یہ ہے کہ یہ اسم اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے اسماء عالم کا کام دے رہا ہے، اور اس کے اشتقاق و تعریف کے متعلق جو بعض نے لکھا ہے وہ محض تکلف و تعصف ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اسم علم جو محض کسی چیز کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، یہ ضرور نہیں کہ وہ کسی صفت کے معنی پر بھی دال ہو، جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ۔ اس لیے اسماء عالم غیر مشتق بلکہ جامد الفاظ ہوتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فائدہ، یہ نام 99 ناموں سے بڑا ہے، کیونکہ وہ ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو بلا استثناء تمام صفات الہیت کی جامع ہے. باقی تمام نام ایک ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں، مثلا علم، قدرت اور فعل وغیرہ میں سے کسی ایک پر، اور اس لیے وہ تمام اسماء کی بنسبت اس کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس کے سوا اور کسی کے لیے حقیقتاً یا مجازن استعمال نہیں کیا جاتا. باقی اسماء کے ساتھ اور کو بھی موسوم کر دیا جاتا ہے، جیسے قادر، علیم، رحیم وغیرہ. انہیں دو وجوہ سے ظن ہوتا ہے کہ یہ نام اسم اعظم ہے. نقطہ، تمام اسماء کے معنی کی نسبت خیال کیا جا سکتا ہے کہ بندہ ان کے ثبوت سے متصف ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اس پر رحیم، علیم، حلیم، صبور اور شکور کا اسم بولا جا سکے، اگرچہ اس قسم کے اسماء کا اطلاق بندہ پر کسی اور وجہ سے ہو اور اللہ پر ان کا اطلاق اور وجہ سے، مگر اللہ کا معنی اس قسم کا نہیں ہے، وہ خاص اللہ سے مخصوص ہے. اس میں کوئی حقیقی یا مجازی شرکت نہیں پائی جاتی، اور اسی خصوص کی وجہ سے تمام اسماء کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نام ہیں. یوں نہیں کہتے کہ اللہ صبور یا شکور کا نام ہے، کیونکہ اسم اللہ من حیث ہوا معنی من حیث و معانی الہیت پر سب سے زیادہ دلالت کرتا ہے، اور سب کی بنسبت اللہ کے ساتھ زیادہ خاص ہے، لہذا سب سے زیادہ مشہور اور ظاہر بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی تعریف کے لیے دوسرے اسماء کی ضرورت نہیں، اور دوسرے اسماء کی تعریف کے لیے اس کی نسبت لازم ہے. تنبیہ، بندے کو اس اسم سے تالا حاصل کرنا چاہیے، یعنی اس کا دل اور خیال اللہ تعالی میں محو ہو، اس کے سوا وہ کسی طرف آنکھ نہ اٹھائے، نہ توجہ کرے، نہ کسی سے امیدوار ہو، اور نہ کسی غیر سے ڈرے. اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس اسم کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ موجود حقیقی او برحق ہے، اور باقی سب اس کے سوا فانی اور حالق اور باطل ہیں. پس وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے حالق اور باطل سمجھے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب کی شاعری میں سب سے زیادہ سچا شعر لبید کا ہے، الا کل شیء ما خل اللہ باطل، یعنی یاد رکھو خدا تعالی کے سوا تمام موجودات فانی ہیں. اسماء الحسنی نمبر 2، الرحمن یعنی نہایت رحم والا، اور اسماء الحسنی نمبر 3، الرحیم یعنی بہت مہربان. یہ دونوں اسم رحمت سے مشتق ہیں، اور رحمت مرحوم کی مستدعی ہے، اور جو مرحوم ہوگا وہ محتاج ہوگا، اور اگر کسی سے کسی محتاج کی حاجت بلا ارادہ و قصد پوری ہو جائے تو اس کو رحیم نہ کہیں گے، اور جو کوئی اس کی حاجت پوری کرنے کا ارادہ تو کرے مگر پوری نہ کرے، تو اگر وہ اس کے پورا کرنے پر قادر تھا تو رحیم نہیں کہلائے گا، کیونکہ اگر اس کا ارادہ کامل ہوتا تو اسے پورا کر دکھاتا، اور اگر اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو تو اس کو اس کی رقت قلب کے لحاظ سے رحیم کہیں گے، لیکن وہ ناقص رحیم ہے. رحمت تامہ یہ ہے کہ محتاجوں سے بھلائی کی جائے، اور ان کی حالت پر توجہ مبذول رکھتے ہوئے ان کے حق میں نیکی کا ارادہ کیا جائے. رحمت عامہ یہ ہے کہ مستحق و غیر مستحق سب کو شامل ہو. اللہ کی رحمت نامہ بھی ہے، تامہ بھی ہے اور عامہ بھی۔ اس کی رحمت کا تامہ ہونا تو اس حیثیت سے ہے کہ وہ محتاجوں کی حاجت روائی کا ارادہ بھی کرتا ہے اور اس کو پورا بھی کر دیتا ہے، اور اس کا عامہ ہونا اس حیثیت سے ہے کہ وہ مستحق اور غیر مستحق سب کو شامل ہے اور دنیا و آخرت میں عام ہے اور ضرورت و حاجات اور ان سے زائد امور پر مشتمل ہے، غرض کہ وہ رحیم مطلق و برحق ہے۔ نقطہ، رحمت کے لیے ایک ایسی پردرد رقت لازم ہے جو رحیم کو محسوس ہو اور اسے محتاج کی حاجت پورا کرنے پر اکساتی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس تاثر و انفعال سے پاک ہے۔ شاید تم خیال کرو کہ یہ رحمت کے معنی میں نقص ہے، سو واضح ہو کہ یہ امر رحمت کے معنی کے لیے نقصان نہیں بلکہ کمال ہے۔ نقصان اس لیے نہیں ہے کہ کمال رحمت کمال ثمرہ پر موقوف ہے، اور جب کسی محتاج کی حاجت کو بے کمالہا پورا کر دیا جائے تو محتاج کو رحم کے درد دل سے کوئی خاص نفع نہیں ملتا۔ رحم کا درد دل اس کے ضعف قلب اور کمزوری نفس کے باعث ہوتا ہے، اور یہ ضعف محتاج کے مدعا میں کوئی اضافہ نہیں کر دیتا جبکہ اس کی حاجت پوری طرح مہیا ہو چکی ہو۔ کمال اس لیے ہے کہ جو رحیم رقت اور درد دل کے باعث رحم کر رہا ہے، ممکن ہے اس کا فعل اپنے نفس سے رقت دور کرنے کی غرض سے ہو، تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ اپنے نفس کی رعایت کی اور نفس ہی کی غرض کے لیے سعی کی، اور یہ امر کمال رحمت کے لیے نقص ہے۔ کمال رحمت یہ ہے کہ رحم کی نظر مرحوم کی طرف مرحوم کی خاطر ہو، نہ کہ خود رقت کے درد سے آرام پانے کی غرض سے۔ فائدہ، الرحمن بنسبت الرحیم کے خاص ہے، اس لیے اللہ کے سوا اور کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، اور رحیم کا غیر اللہ پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے، بس اس وجہ سے وہ اسم اللہ کے قریب ہے اور علم کا کام دے رہا ہے اگرچہ وہ رحمت سے مشتق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اسموں کو اس آیت میں جمع فرمایا ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، یعنی کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ خواہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس کو پکارتے ہو پکارو، بہر صورت یہ اسی کے نام اچھے ہیں۔ بس اس وجہ سے بھی اور ہمارے اس بیان سے بھی کہ خدا کے شمار کردہ اسماء میں ترادف نہیں ہے، لازم آتا ہے کہ ان دونوں اسموں کے معنوں میں فرق کیا جائے، چنانچہ مناسب یہ ہے کہ رحمان سے خاص رحمت مفہوم ہو جو بندوں کی مقدورات سے بالکل بعید ہو، اور یہ وہ جو سعادت اخرویہ سے تعلق رکھتی ہے۔ بس رحمان وہ ہے جو بندوں پر مہربانی کرتا ہے، اول تو ان کو پیدا کر کے، دوم ان کو ایمان اور اسباب سعادت کی طرف ہدایت کر کے، سوم آخرت میں ان کی بہتری کے سامان کر کے، چہارم ان کو اپنی دیدار سے بہرور کر کے۔ تنبیہ، اسم رحمان سے بندہ کا خاص حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے غافل بندوں پر رحم کر کے ان کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے نرمی کے ساتھ غفلت کے راستے سے پھیر کر خدا کی راہ دکھائے، اور نافرمان لوگوں کو رحمت کی نظر سے دیکھے، استحقار کی نگاہ سے نہ دیکھے، اور جو برائی دنیا میں واقع ہو اس کو ایسا سمجھے کہ خود اسی کے نفس سے وقوع پذیر ہو رہی ہو۔ لہذا مقدور بھر اس کے ازالہ میں کوتاہی نہ کرے، محض اس عاصی کے حال پر ترس کھا کر کہ بیچارہ کہیں خدا کے غضب میں گرفتار نہ ہو جائے اور اس کے قرب سے محروم نہ رہے۔ اسم رحیم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ حسب وسعت بھوکے کا پیٹ بھرے، اپنے پڑوس یا شہر میں فقیر کی حاجت پوری کرے اور اس کی محتاجی دور کرے، خواہ اپنے مال سے یا اپنے رسوخ و وجاہت کے ذریعے سے یا اس کے لیے دوسرے سے سفارش کر کے۔ اگر ان ساری باتوں سے عاجز ہو تو ایسی شفقت و عنایت کے ساتھ دعا اور اظہار ہمدردی سے اس کا ہاتھ بٹائے کہ گویا اس کی تکلیف و مصیبت میں شریک ہے۔ سوال: شاید تم پوچھو کہ جب وہ رحیم بلکہ ارحم الراحمین ہے، اور رحیم جب کسی کو مبتلا یا مصیبت زدہ یا سزا یاب یا مریض پاتا ہے اور وہ اس کی حقیقت کو دور کرنے پر قادر ہوتا ہے تو فوراً دور کر دیتا ہے، اللہ تعالی تو ہر بلا دور کرنے اور ہر محتاجی کے رفع کرنے اور ہر مرض کے شفا دینے اور ہر تکلیف کے نجات بخشنے کی قدرت رکھتا ہے، اور دنیا امراض مصائب اور بلیات سے پر ہو رہی ہے، جس کو بتمامہا رفع کر دینے پر وہ قادر ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اس رحیم نے اپنے بندوں کو ان تکالیف و مصائب میں مبتلا رہنے دیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چھوٹے بچے کی ماں اس کے پچھنے لگوانے سے گریز کرتی ہے، مگر عقل مند باپ اس کو بزور پچھنے لگوانے پر مجبور کرتا ہے۔ نادان آدمی گمان کرتا ہے کہ رحیم ماں ہے باپ نہیں، مگر دانا سمجھتا ہے کہ باپ کا اپنے بچے کو پچھنوں کی تکلیف دینا پوری رحمت اور اعلیٰ درجے کی شفقت و عنایت ہے۔ ماں تو ایک دوست نما دشمن ہے، اس میں شک نہیں کہ تھوڑی تکلیف جو بہت سے آرام کی موجب ہو وہ بری نہیں بلکہ غنیمت ہوتی ہے۔ رحیم اپنے مرحوم کے حق میں بہرحال بھلائی چاہتا ہے، ہر برائی کے ضمن میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہے، اگر اس برائی کو رفع کر دیا جائے تو اس کے ضمن میں بھلائی بھی زائل ہو جائے گی، جس سے وہ پہلے کی نسبت بڑی برائی بن جائے گی۔ چنانچہ گلے ہوئے ہاتھ کا کاٹا جانا بظاہر ایک برائی ہے، مگر اس کے ضمن میں ایک بہت بڑی بھلائی ہے۔ وہ کیا؟ بدن کی سلامتی۔ اگر ہاتھ کاٹا نہ جائے تو سارے بدن کا ہلاک ہو جانا یقینی ہے، اس وقت یہ برائی بہت ہی بڑی ہوگی۔ غرض کہ ہاتھ کا کاٹا جانا سلامتی بدن کی غرض سے ایک ایسا شر ہے جو اپنے پہلو میں خیر لیے ہوئے ہے، لیکن کاٹنے والے کی اصلی مراد سلامتی بدن ہے جو ایک خالص بھلائی ہے۔ پھر چونکہ یہ مراد ہاتھ کے کاٹنے ہی سے حاصل ہو سکتی تھی، لہذا اس نے ہاتھ کو کاٹنے کا ارادہ کیا، تو چونکہ پہلے سلامتی مطلوب لذاتہا تھی اور پھر ہاتھ کا کاٹنا مطلوب بغیر ہی، لہذا یہ دونوں اس کے ارادہ کے تحت میں داخل ہیں، مگر ایک مراد امر لذات ہے اور دوسرا امر مراد بغیر ہی ہے۔ مراد لذات کا درجہ مراد بغیر ہی سے مقدم ہے، اور اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے سبقت رحمتی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب سے مقدم ہے۔ بس اس کا غضب شر کا ارادہ ہے اور اس کی رحمت خیر کا قصد ہے، لیکن خیر کا ارادہ محض خیر ہی کے لیے ہے اور شر کا ارادہ محض شر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس خیر کی خاطر ہے جو اس کے ضمن میں ہے، الغرض خیر مقتضی بالذات ہے۔ اور شر مقتضی بالعرض اور ہر امر مقدر ہو چکا ہے اور اس میں ہرگز کوئی بات منافی رحمت نہیں ہے۔ اب اگر تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا کوئی ایسی شر ممکن نہیں ہے جس کے تحت میں کوئی خیر نہ ہو، یا تم خیال کرو کہ کیا اس خیر کا حاصل کرنا شر کے بغیر ممکن نہ تھا، تو اپنی عقل کی کمزوری پر محمول کرو یہ سمجھنا کہ فلاں شر کے ضمن میں کوئی خیر نہیں، عقل کے بس کا نہیں۔ ممکن ہے کہ ایسی صورت میں تمہاری کیفیت اس بچے کی سی ہو جو پچھنے لگوانا محض شر سمجھتا ہے، یا اس نادان شخص کی سی جو قتل قصاص کو شر محض خیال کرتا ہے، کیونکہ وہ صرف مقتول کی خصوصیت کو مد نظر رکھتا ہے، جس کے حق میں بے شک وہ قتل شر محض ہے، مگر وہ اس خیر عام کو نہیں دیکھتا کہ شر خاص کے ذریعے سے خیر عام پر فائز ہونا خود خیر محض ہے۔ خیر محض اور خیر محض کو کسی صورت میں ہاتھ سے نہ دینا چاہیے۔ دوسرے خیال کی نسبت بھی اب تم اپنی عقل کو ہی قاصر سمجھو، اور وہ یہ کہ خیر کا حاصل کرنا شر کے بغیر بھی ممکن ہے، کیونکہ یہ معنی بھی نہایت باریک و دقیق ہیں۔ کسی محال و ممکن کا استحالہ و امکان صاف طور پر یا معمولی غور سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، بلکہ اس کے لیے اعلیٰ درجہ کی مشگاف قوت فکریہ درکار ہے۔ پھر بھی اکثر اہل فکر اس کے سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ان دونوں باتوں میں تم اپنے ذہنوں اور عقل کا قصور سمجھو۔ خدا کے ارحم الراحمین ہونے میں مطلق شک نہ کرو، اور یقین رکھو کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے، اور اس میں شک نہیں کہ جو کوئی محض شر کے لیے شر کا قصد کرے خیر کے لیے نہ کرے، وہ ہرگز رحیم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اس بیان کے ضمن میں ہم سربستہ راز کا پتہ بتا گئے ہیں، جس کو صاف صاف بیان کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ فل کنایت اولا من الصراحت، صاحب نظر ہوگا تو خود سمجھ جائے گا۔ شعر: لقد اسمعت لون دیت حیا ولیکن لا حیات لمن تنادی۔ یہ خطاب عام لوگوں سے تھا، میرے دینی بھائی جن کی خاطر یہ کتاب لکھی گئی ہے ان لوگوں سے مستثنا ہیں، وہ خدا کے راز سے آشنا اور اس قسم کی تنبیہات سے مستثنا ہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 4: الملک یعنی بادشاہ۔ ملک وہ ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود سے مستغنی ہے اور ہر موجود اس کا محتاج ہے، بلکہ کوئی چیز اپنی ذات میں، صفات میں، وجود میں، بقا میں، غرض کے کسی بات میں اس سے مستغنی نہیں۔ موجود کا وجود اس سے ہے یا اس کے ساتھ منسوب ہونے والی کسی دوسری شے سے ہے، اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات و صفات میں اس کی مملوک ہے، اور وہ ہر چیز سے مستغنی ہے۔ الغرض ایسی ذات ملک مطلق ہے۔ تنبیہ: بندہ ملک مطلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز سے مستغنی نہیں ہے۔ اگر باقی موجودات سے مستغنی ہے تو خدا کا ضرور ہمیشہ کے لیے محتاج ہے، اور ہر چیز اس کی محتاج بھی نہیں، بلکہ اکثر موجودات اس سے مستغنی ہیں، جس صورت میں کہ وہ بعض سے تو نہیں بعض دیگر سے مستغنی ہو، اس وقت وہ کسی نہ کسی حیثیت سے ملک کہلا سکتا ہے۔ الغرض بندوں میں سے ملک وہ ہے جس پر خدا کے سوا کسی کا تسلط نہ ہو، بلکہ وہ خدا کے سوا سب سے مستغنی ہو، اور وہ بعینہ اپنی سلطنت پر ایسا قابض ہو کہ اس کی فوج اور رعایا اس کی اطاعت کا دم بھرتی ہوں۔ سچ پوچھو تو بندے کی خاص سلطنت اور اس کا قالب ہیں، اور فوج اس کی شہوت اور غضب اور خواہشات ہیں، اور اس کی رعیت اس کی زبان، آنکھیں، ہاتھ اور تمام جوارے ہیں۔ جب وہ ان پر قابض ہو جاتا ہے اور وہ اس کے متی ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے عالم وجود میں بادشاہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں سے بھی مستغنی ہو جائے اور لوگ اپنی فانی اور باقی زندگی میں اس کے محتاج ہوں تو وہ روئے زمین کا بادشاہ ہے، اور یہ رتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ وہ ابدی زندگی کی ہدایت پا گئے ہیں، خدا کے سوا کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں، اب دوسرے تمام لوگ ان کے محتاج ہیں۔ اس شاہی سلسلہ میں انبیاء علیہ السلام کے بعد علماء کا درجہ ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں ان کی بادشاہی اسی قدر ہوتی ہے جس قدر وہ بندوں کو ہدایت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور جس قدر طلب اور ہدایت میں لوگوں سے مستغنی ہوتے ہیں۔ ان صفات کی بدولت بندہ فرشتوں سے جا ملتا ہے اور خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بادشاہی اس ملک برحق کی ہے جس کی بادشاہی میں مثل نظیر نہیں ہو سکتی۔ بندے کے لیے بڑا عطیہ ہے کسی عارف کی یہ گفتگو کس قدر درست ہے جو اس نے ایک امیر کے ساتھ کی تھی، امیر مانگ جو چاہتا ہے، عارف تم کس برتے پر میرے موتی بننے کا دم مارتے ہو، حالانکہ میرے دو غلام تمہارے آقا ہیں۔ امیر وہ کون؟ عارف حرص اور خواہش نفسانی، میں ان دونوں پر مسلط ہوں اور وہ دونوں تم پر مسلط ہوں، میں ان دونوں کا مالک و مختار ہوں اور وہ دونوں تمہارے مالک ہیں۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے التماس کی کہ مجھے نصیحت کیجئے، فرمایا تم دنیا میں بادشاہ بنے رہو، پھر آخرت میں بادشاہ ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ تھا کہ تم دنیا کی حرص و خواہش چھوڑ دو، کیونکہ آزادی اور استغنا ہی بادشاہی ہوتی ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 5، القدوس یعنی تمام عیبوں سے پاک۔ قدوس کے معنی وہ ذات جو ان تمام اوصاف سے پاک ہے، جن کو حس یا قوت خیال یا وہم یا عقل یا فکر ادراک کر سکیں۔ قدوس کی تعریف میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات جو عیوب و نقائص سے پاک ہے، کیونکہ اس قسم کی تعریف ایک طرح سے ترک ادب ہے۔ اس لیے اگر کہا جائے کہ حضور گو نردام اقبالا قوم کے جلا ہے نہیں ہے نہ نائی ہے، تو خلاف ادب سمجھا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی صفت کی نفی سے اس کے امکان کا وہم ہوتا ہے، اور اس ایہام ہی میں نقص ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ قدوس کے معنی ہے وہ ذات جو اوصاف کمال میں سے اس وصف سے بھی پاک ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے، کیونکہ وہ لوگ پہلے اپنے آپ میں غور کرتے ہیں، اپنی صفات کو پہچانتے ہیں اور ان کی دو قسمیں قرار دیتے ہیں۔ ایک وہ جو ان کے حق میں کمال ہے، مثلا ان کا اپنا علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، اختیار وغیرہ، اور ان کے معانی کے یہی نام رکھ لیتے ہیں، اور ان ناموں کو اسماء کمال کہتے ہیں۔ دوم وہ جو ان کے لیے نقص ہیں، مثلا ان کا جہل، عجز، کور چشمی، بہرا پن، گونگا پن وغیرہ۔ پس ان معانی کے یہی نام رکھ لیتے ہیں، وہ خدا کی زیادہ سے زیادہ تعریف یوں ہی کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنے مذکورہ اوصاف کمال سے موصوف کریں اور اپنے مذکورہ نقص اس سے نفی کر دیں، حالانکہ وہ نہ صرف ان کے اوصاف نقص سے منزہ ہے بلکہ ان کے اوصاف کمال سے مبرہ ہے، بلکہ جو بڑی سے بڑی صفت مخلوق کے تصور میں آ سکتی ہے وہ اس سے اور اس میں مشابہ و مماثل صفات سے پاک ہے۔ اگر ان صفات کی اطلاق کی اجازت نہ ہوتی تو ان میں سے اکثر کا اطلاق نہ درست ہوتا۔ مقدمہ کی چوتھی فصل میں ہم یہ بات بخوبی سمجھا آئے ہیں، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تنبیہ: بندہ کا قدس یہ ہے کہ اپنے ارادہ اور علم کو منزہ کرے، علم کو متخیلات، محسوسات، موہومات سے اور ان تمام ادراکات سے جن میں بہائم شریک ہیں پاک کرے، بلکہ اس کی جولانی نظر اور تگا پوئے علم ان ازلی و الہی امور کے لیے ہو جو نہ قریب ہیں کہ حس کے ساتھ محسوس ہوں، نہ بعید ہیں کہ حس سے غائب ہوں، بلکہ وہ فی نفسی ہی محسوسات اور متخیلات سے پاک ہو جاتا ہے اور علوم سے اس طرح مستفید رہتا ہے کہ اگر اس کے حس و تخیل کا اعلیٰ مفقود بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ ان علوم شریفہ او کلیہ او الہیہ سے سیراب ہوتا رہتا ہے جو ازلی او ابدی معلومات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان شخصی حیثیات سے جدا ہیں جو صدا متغیر او مستحیل ہوتی رہتی ہیں۔ اپنے ارادہ کو انسانی لذات کے ساتھ تعلق رکھنے سے پاک کرے جو شہوت اور غضب کے مقتضیات اور خوراک، جمع، لباس، نظارہ کی لذائز کہلاتی ہیں، اور ان لذتوں سے بھی پاک کرے جو صرف حس اور قلب کے واسطے سے حاصل ہوتی ہیں، غرض کے خدا کے سوا کوئی اس کے ارادہ کا مطمع نظر نہ ہو، خدا کی ذات کے سوا کسی چیز میں اس کو لذت نہ ملتی ہو، خدا کے دیدار کے سوا کسی چیز کا اس کو شوق نہ ہو، خدا کے قرب کے سوا کسی چیز سے اس کو مسرت نہ ہوتی ہو، اگر اس کی بجائے اس کو جنت اور اس کی تمام نعمتیں بھی دلائی جائیں تو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور گھر والے کو چھوڑ کر خالی گھر پر کبھی راضی نہ ہو۔ الغرض حسی او خیالی ادراکات میں تو بہائم بھی اس کے شریک ہیں، لہٰذا اس کو چاہیے کہ اس رتبہ کو چھوڑ کر اس درجہ پر ترقی کرے جو انسان سے مخصوص ہے، بشری شہوانی لذات میں بھی بہائم مقابلہ کرتے ہیں، لہٰذا ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ کہ صاحب ارادہ کی عظمت اس کی مراد کی عظمت کے موافق ہے۔ فمن ہمته ما يدخل في بطنه فقيمة ما يخرج منه، چنانچہ جس شخص کا منتہائے ہمت وہی ہے جو پیٹ میں ٹھوس لیا تو اس کی قیمت بھی وہی ہوگی جو اس سے نکلتا ہے، اور جس شخص کا منتہائے ہمت خدا کے سوا کوئی نہ ہو تو اس کا درجہ بھی حسب ہمت ہے۔ جس شخص کا علم محسوسات و تخیلات کے درجہ سے ترقی کر گیا اور ارادہ مقتضائے شہوات سے پاک ہو گیا وہ بارگاہ قدس میں باریاب ہوا۔ اسماء الحسنی نمبر 6، السلام، یعنی تمام نقصانات سے محفوظ۔ سلام وہ ہے جس کی ذات عیب سے اور صفات نقص سے اور افعال شر سے محفوظ ہے، اور جب ایسا ہے تو جون سی بھی سلامتی موجود ہے، وہ اس کے ساتھ منسوب یا اس سے صادر شدہ ہے، اور تم اوپر یہ بات بخوبی سمجھ آئے ہو کہ خدا تعالی کے افعال شر سے محفوظ ہیں، یعنی اس شر مطلق سے لذات مراد ہو اور اس کے ضمن میں کوئی خیر اس سے بڑھ کر نہ ہو، اور کوئی شر اس قسم کی موجود نہیں ہے، کما سبق الائمہ الیہ، تنبیہ، جس بندہ کا دل بدزنی، کینہ، حسد اور ارادہ شر سے محفوظ رہے اور اس کے اعضا معصیات و منہیات سے سلامت ہیں اور اس کی صفات کجی اور برگشتگی سے بچے رہیں، وہ صحیح و سالم دل کے ساتھ خدا کو ملے گا، اور یہ وہ بندہ ہے جو السلام کے خطاب کا مستحق اور اپنی صفات کے لحاظ سے اس السلام حقیقی کے اوصاف سے قریب ہے جس کی صفات کی مثل و نظیر نہیں ہو سکتی۔ صفات کی کجی سے ہماری یہ مراد تھی کہ عقل غضب اور شہوت کے پنجے میں گرفتار ہو، کیونکہ حق تو یہ تھا کہ اس کے برعکس ہوتا، یعنی شہوت و غضب دونوں عقل کے قابو میں ہوتے، جب حالت اس کے برعکس ہوئی تو کجی اور برگشتگی لازم تھی۔ جب بادشاہ رعیت بن جائے اور مالک غلام ہو جائے تو سلامتی کیسی؟ سلام سے وہ شخص متصف ہو سکتا ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے لوگ سلامت ہوں، اور جو شخص خود اپنے آپ سے سلامت نہیں ہے وہ اس خطاب کا کیوں کر مستحق ہو سکتا ہے؟ اسماء الحسنی نمبر 7، المؤمن، یعنی اپنے وعدے میں سچا یا اپنے عذاب سے امن دینے والا۔ مومن سے مراد وہ ذات ہے جو اسباب امن مہیا کرنے اور خوف و خطر کی راہیں بند کرنے والا ہو، اور اسی لیے امن و امان اس سے منسوب کیا جائے۔ امن خوفی کے مقام میں متصور ہو سکتا ہے، اور خوف ہمیشہ ہلاکت یا نقصان کے احتمال سے ہوتا ہے، اور مومن مطلق وہ ذات ہے کہ جس قدر امن و امان تصور میں آ سکتا ہے وہ اس سے مستفاد ہو، وہ ذات پاک اللہ تعالی ہے۔ اندھا چونکہ کچھ نہیں دیکھ سکتا اس لیے وہ ہلاکت کے پیش آ جانے سے ڈرتا ہے، ثابت ہوا کہ اس کی آنکھیں ہلاکت سے امن دلاتی ہیں، کٹے ہوئے ہاتھوں والا بھی کسی ایسی آفت سے غیر مطمئن ہے جس کا دفعہ ہاتھوں سے ہو سکتا ہے، پس سالم ہاتھ بھی آفت سے امن دلانے والا ہوا۔ الہذا تمام حواس اور اعضائے بدن اور المومن ان سب اعضاء کا خالق اور نقش بنانے والا، مکمل کرنے والا اور طاقت بخشنے والا ہے۔ فرض کرو ایک کمزور آدمی دشمنوں سے بچنے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، سخت مشکل میں گھر گیا ہے، ہاتھ پاؤں میں سکت نہیں رہی ہے، اگر سکت ہے تو پاس کوئی ہتھیار نہیں، اگر ہتھیار ہے تو اکیلا دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر اس کے پاس فوج ہے تو اس کے شکست پانے کا اندیشہ ہے، کوئی قلعہ بھی نہیں کہ اس میں پناہ گزی ہو۔ بیٹھے ایسی حالت میں اس کو ایک ایسا مددگار مل جاتا ہے جو اس کی کمزور طاقت میں جان ڈال دیتا ہے، اپنی غیبی فوج اور اسلحہ سے اس کی مدد کرتا ہے، اور اس کے ارد گرد ایک قلعہ بنا کھڑا کرتا ہے، یہ مددگار جس نے اس کو پورا امن و امان بخشا ہے، فی الواقع المومن کہلانے کا مستحق ہے۔ بندہ اپنی اصل فطرت میں کمزور ہے، اور اس کے باطن کو دیکھو تو امراض اور بھوک پیاس وغیرہ آفات اس میں بھری پڑی ہیں، ظاہر دیکھو تو وہ آگ میں جل جانے، پانی میں ڈوب جانے اور زخم اور چوٹ وغیرہ آفات کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اس کو ان تمام آفتوں سے بچانے والی وہی ذات پاک ہے جس نے مرض کو دور کرنے کے لیے دوائیں اور بھوک اور پیاس کو رفع کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بنائی ہیں اور اعضا دیے ہیں تاکہ بدنی نقصانات پہنچانے والی چیزوں کو دفع کریں، حواس عطا کیے ہیں تاکہ کسی آنے والے خطرے کی اطلاع دیتے رہیں۔ سب سے بڑا خوف آفت کی ہلاکت کا ہے، اور اس سے صرف کلمہ توحید نجات دلاتا ہے، اس کی طرف بھی اللہ ہی ہدایت بخشتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی فقد امن من عذابی، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو شخص میرے قلعہ میں آ جاتا ہے اس کو عذاب کا کوئی اندیشہ نہیں۔ غرض کے دنیا میں ہر قسم کا امن اسباب سے وابستہ ہے، جس کو خاص وہی مہیا کرتا ہے، وہی ان کو کام میں لانے کی توفیق دیتا ہے۔ فَهُوَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هُدَى، اس ذات پاک نے ہر چیز کو اس کی فطرت عطا کر کے اس پر چلنے کی ہدایت کی، پس وہی مومن مطلق و برحق ہے۔ تنبیہ، اس وصف سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ تمام مخلوق کو اس کی طرف سے امن ہو، بلکہ ہر خوف زدہ شخص دینی اور دنیاوی خطرات کے دفعہ میں اس کی امداد کا امیدوار ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیمن جارہ بواقع، یعنی جو شخص اللہ تعالی اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کا ہمسایہ اس کے ظلموں سے محفوظ ہونا چاہیے۔ مومن کے نام کا زیادہ مستحق شخص وہ ہے جو لوگوں کو راہ نجات دکھا کر اور طریق خدا سمجھا کر عذاب الہی سے امن دلائے، اور یہ انبیاء و اولیاء کا منصب ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم تتحافتون فی النار تحافت الفراش وانا اخذکم بحجزکم، یعنی تم دوزخ میں پروانوں کی طرح گرو گے اور میں تم کو تمہارے اطراف بدن سے پکڑ کر تھاموں گا۔ سوال، شاید تم کہو کہ ہر خوف در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، بس خدا کے سوا کوئی چیز خوف دلانے والی نہیں ہے، وہی ہے جو بندوں کو ڈراتا ہے، وہی ہے جس نے ڈرنے کے اسباب بنائے ہیں، تو اس کی طرف امن کو کیوں کر منسوب کیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ خوف بھی اسی کی طرف سے ہے، امن بھی اسی کی طرف سے ہے، وہی خوف و امن کا سبب پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا مخوف ہونا اس کے مومن ہونے کا معنی نہیں ہے، جس طرح اس کا مذل ہونا اس کے موعظ ہونے کا معنی نہیں ہے، بلکہ وہی موعظ ہے، وہی مذل بھی ہے، اور اس کا خافض ہونا اس کے رافع ہونے کا معنی نہیں ہے، بلکہ وہی خافض بھی ہے، رافع بھی۔ اسی طرح وہ مومن امن دینے والا بھی ہے اور مخوف یعنی ڈرانے والا بھی، لیکن مومن اس کا اسم مقرر ہے، مخوف نہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 8 المحیمن یعنی نگہبان یا گواہ. اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مخلوق کے عملوں، رزقوں اور عمروں کا انصرام کر رہا ہے. اس کا انصران اپنی اطلاع اور غلبہ اور حفظ کے ساتھ ہے جو کوئی کسی امر کے تمام حالات سے واقف، اس پر قابض اور اس کا حافظ ہو وہ اس کا مہیمن کہلاتا ہے. حالات کی واقفیت کا مطلب علم ہے. قبضہ کمال قدرت کا نتیجہ ہے اور حفظ عقل کی طرف راجع ہوتا ہے. جس میں یہ تینوں معنی جمع ہوں وہ مہیمن ہے. یہ تینوں متعلقاً اور کامل طور پر صرف خداوند تعالی میں جمع ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو کتب قدیم میں خدا نام لکھا ہے. تنبیہ: جو شخص لگاتار اپنی اخلاقی حالت کے متعلق غور کرتا رہے یہاں تک کہ اس کے تمام نشیب و فراز اور اسرار سے واقف ہو جائے اور ساتھ ہی اپنے دل کے احوال و اوصاف کو درست رکھنے پر قادر ہو جائے اور ہمیشہ اس کی درست حالت قائم رکھنے میں مصروف رہے، وہ اپنے دل کا مہیمن ہے اور اس کی واقفیت اور قدرت اور حفظ کا دائرہ وسیع ہو گیا یہاں تک کہ وہ دوسرے بندوں کے باطنی اسرار سے فراست استدلال کے ذریعے سے واقف ہو کر ان کو راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، تو اس معنی سے ان کا حصہ اس سے اور بھی زیادہ اور مکمل ہوگا. اسماء الحسنی نمبر 9 العزیز یعنی غالب، قوی، قاہر. عزیز کے معنی وہ عالی قدر شے جس کی مثل شاز و نادر مل سکتی ہو، جس کی از حد حاجت ہو اور جس کا حاصل ہونا بھی مشکل ہو. کسی شے میں جب تک یہ تینوں معانی جمع نہ ہوں اس میں اسم عزیز کا اطلاق نہیں ہو سکتا. بہت سی اشیاء ایسی ہیں کہ ان کی نظیر تو کم ملتی ہے، لیکن چونکہ نہ ان کی شان بڑی ہے اور نہ ان سے چندہ زیادہ نفع ملتا ہے، اس لیے وہ عزیز نہیں کہلاتیں. بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ان کی شان بھی بڑی ہے، فائدہ بھی ان سے بہت ہیں اور ان کی نظیر بھی کوئی نہیں، لیکن چونکہ ان کا حصول چندہ دشوار نہیں ہے اس لیے ان کو عزیز نہیں کہا جاتا. مثلا سورج اور زمین جن کی کوئی نظیر نہیں ہے اور دونوں سے اپنی اپنی جگہ نفع بھی بہت ملتا ہے اور ان کی حاجت بھی اشد ہے، لیکن ان کو عزیز نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کو دیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. غرض عزیز ہونے کے لیے ان تینوں اوصاف کا جمع ہونا لازم ہے. ان تینوں معنوں میں کمال و نقصان کے مراتب بھی پائے جاتے ہیں. عزیز کی قلت وجود کا کمال یہ ہے، عزیز کی قلت وجود کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہو، کیونکہ ایک سے کم عدد کوئی نہیں ہو سکتا اور اس کی مثل کا وجود محال ہو. ایسی ذات خدا ہی کی ہے، کیونکہ مثلا سورج اگرچہ وجود میں ایک ہی ہے لیکن امکان میں ایک نہیں ہے، اس کی مثل کا وجود بھی ممکن ہے. عزیز کی شدت حاجت کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز ہر بات میں اس کی محتاج ہو، یہاں تک کہ اپنے وجود و بقا اور صفات میں بھی یہ کمال صرف خدا تعالی میں ہے اور اس میں کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دشوار حصول ہونے کا کمال یہ ہے کہ تمام مخلوق اپنی استدلالی نظر اور قیاسی رائے کے ساتھ اس کی ذات و صفات کا پورا پورا پتہ لگانے سے بالکل عاجز ہو. یہ بات بھی خدا ہی سے خاص ہے، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ الغرض وہ ایسا عزیز مطلق و برحق ہے کہ اس کی صفت میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تنبیہ، بندوں میں سے عزیز وہ ہے کہ بندگان خدا اپنی حیات اخروی اور سعادت ابدی کے لیے اس کے محتاج ہوں۔ ایسا رتبہ بلا شبہ بہت کم لوگوں کو میسر ہوتا ہے۔ یہ رتبہ انبیاء صلات اللہ علیہم کا ہے، پھر ان کے بعد عزت میں مشارک وہ لوگ ہیں جو ان کے قرب زمانہ سے ممتاز ہیں، جیسے خلفائے راشدین اور انبیاء علیہم السلام کے وارث یعنی علماء کرام۔ اسماء الحسنی نمبر 10، الجبار یعنی بڑے دباؤ والا۔ جبار وہ ہے جو ہر شخص پر بطور جبر اپنا حکم جاری کرے اور اس پر کسی کا حکم جاری نہ ہو سکتا ہو، اور جس کے قبضہ قدرت سے کوئی نہ نکل سکے، اور اس کی بارگاہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ساری ہمتیں پست ہوں۔ تو جبار مطلق صرف اللہ تعالی ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کو مجبور کر سکتا ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور ان دونوں باتوں میں اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ تنبیہ، بندوں میں سے جبار وہ ہے کہ اتباع کے درجہ سے ترقی کر کے دوسروں کو اپنا تابع بنائے اور سب سے بڑا رتبہ حاصل کرے، حتیٰ کہ لوگوں کو اپنی حیت و صورت سے اپنی عادت و سیرت کے مطابق چلنے پر مجبور کرے، غرض وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور خود چندہ فائدہ نہ اٹھائے، لوگوں کا فائدہ مقدم سمجھے، اپنے فائدے کی حرص نہ کرے، لوگوں کو اپنا مطیع بنائے، خود کسی کی اطاعت نہ کرے۔ جو شخص کی زیارت کرے وہ اس کے دیدار میں ایسا محو ہو کہ اپنے آپ کو بھول جائے، اس کا ایسا شوق ہو کہ خود اپنی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، اور کوئی شخص اس کو دھوکہ دینے اور اپنا تابع بنانے کی جرأت نہ کر سکے۔ اس وصف سے خاص سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم بہراور ہوئے ہیں، چنانچہ فرمایا، لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتبائي وانا سيد ولد آدم ولا فخر۔ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میرے ہوئے بغیر چارہ نہ ہوتا، اور میں اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں، اور میرے لیے یہ بات باعث فخر نہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 11، المتکبر یعنی عظمت و بزرگی والا۔ متکبر وہ ہے جو اپنے مقابلے میں سب کو حقیر سمجھتا ہو اور بزرگی و عظمت کا حقدار صرف اپنے آپ کو جانتا ہو، اس لیے دوسروں کو غلاموں کی حیثیت سے دیکھتا ہو۔ اگر یہ بات صحیح ہو تو وہ تکبر حق اور اس کا فائل متکبر برحق ہوگا، اور یہ بات علل اطلاق خاص خدا کے لیے متصور ہے۔ اگر وہ تکبر اور استعظام باطل ہو اور اس متکبر کو فی الحقیقت امتیازی عظمت جو اس کے زعم میں ہے حاصل نہ ہو، تو اس کا تکبر بے جا اور مذموم ہوگا۔ خدا کے سوا جو شخص خاص اپنے آپ کو عظمت و بزرگی کا مستحق قرار دے، اس کا قیاس غلط اور اس کی نظر باطل ہے۔ تنبیہ، بندوں میں سے متکبر وہ زاہد ہے جو عارف بھی ہو عارف کے زاہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے جو چیز اس کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہو وہ اس سے کنارہ کش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سوا باقی ہر چیز سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اس لیے وہ دنیا و آخرت سب کو حقیر سمجھے گا اور ان کو خدا کی یاد میں خلل انداز ہونے کے باعث اپنی نظروں سے گرا دے گا۔ غیر عارف کا زہد ایک قسم کا معاملہ اور معارضہ ہے، کیونکہ وہ متاع دنیا کے عوض میں متاع آخرت کی خریدار کرتا ہے، ایک چند روزہ چیز سے اس لیے دست بردار ہوتا ہے کہ اس کے عوض میں دائمی نعمت کئی گنا حاصل کرے۔ یہ بے سلم نہیں تو اور کیا ہے؟ جس شخص کو نعمتیں کھانے اور عیش منانے کی خواہش اپنا غلام بنائے ہوئے ہو وہ حقیر ہے۔ متکبر وہی شخص ہے جو ہر نفسانی خواہش کو اس خیال سے حقیر سمجھتا ہو کہ ان میں چوپائے بھی شریک ہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 12، الخالق یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ اسماء الحسنی نمبر 13، الباری یعنی ہر چیز کا موجد۔ اسماء الحسنی نمبر 14، المصور یعنی مخلوقات کی طرح طرح کی صورتیں بنانے والا۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ اسماء مترادف ہیں اور ہر اسم کے معنی ہیں، پیدا کرنا اور اختراع کرنا ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو چیز آدم سے وجود میں آتی ہے وہ پہلے تقدیر کی محتاج ہے، پھر تقدیر کے موافق ایجاد کی، اس کے بعد تصویر کی، اور اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے کہ وہ ایک شے کی تقدیر کرتا ہے اس کا خالق ہے، اور اس حیثیت سے اس کا اختراع کرتا ہے اس کا باری، اور اس حیثیت سے کہ وہ مخترعات کی صورتوں کو باہم عمدہ ترتیب دیتا ہے مصور ہے۔ مثلاً ایک عمارت کا بنانا منظور ہو تو پہلے کام انجینئر کا ہوگا جو اس عمارت کی نوعیت اور صورت تجویز کر کے ایک نقشہ تیار کرتا ہے اور اس پر اینٹ، پتھر، چونا، لکڑی وغیرہ صرف ہونے والے مسالے کی مقدار کا اندازہ لگا کر اس کے اخراجات کا تخمینہ کرتا ہے۔ اس کے بعد تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے جو اس نقشے کے موافق عمارت کی بنیاد ڈالتا ہے اور مسالے کی تجویز کردہ مقدار کے اندر اندر پوری عمارت بنا کھڑی کرتا ہے۔ ابھی تک وہ عمارت غیر مکمل اور ناقابل سکونت ہوتی ہے کہ ایک تیسرے سنا یعنی مصور کے ہاتھ سے وہ ایک شاندار قصر اور شاہی ایوان بن جاتی ہے۔ یہ تو انسانی کاموں کی مثال تھی، خدا کا کام اس سے برتر ہے۔ وہ خود ہی اندازہ قائم کرتا ہے، خود ہی بناتا ہے اور خود ہی اس کی ظاہری صورت کو آراستہ کرتا ہے، یا یوں کہو کہ وہی خالق ہے، وہی باری اور وہی مصور ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو لو، جو اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اس وجود کے لیے سب سے پہلے ایک مجسمہ ضروری تھا جس کو انسانی صفات سے متصف کیا۔ یہ مجسمہ مٹی اور پانی دونوں کی ترکیب سے تیار ہونا ضروری تھا، کیونکہ صرف مٹی ایک خشک اور ٹھوس چیز ہے جس میں نرمی اور لچک نہیں ہے، اور صرف پانی ایک تر اور سیال شے ہے جو قائم اور متماسک نہیں ہے، لہذا ان دونوں خشک اور تر چیزوں کا مرکب اور معتدل مادہ اس مجسمے کے لیے مناسب تھا، اس کے بعد آگ کا جز بھی ان میں شامل ہونا تھا جس سے مٹی اور پانی کا قوام مستحق ہو جائے، اس کے بعد ضروری تھا کہ اس پانی مٹی کی خاص مقدار متعین ہو، کیونکہ اگر تھوڑی سی مقدار ہو جائے تو اس مجسمہ سے انسانی افعال سرزد نہیں ہو سکتے اور ضعف و ہلاکت سے اس کا وہی حال ہو جو کیڑے مکوڑے کا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مقدار بھی فضول تھی کہ یہ مجسمہ پہاڑوں اور ٹیلوں کے برابر بن جاتا، کیونکہ اتنے بڑے قد اور جسامت کی کوئی حاجت نہ تھی۔ یہ ساری باتیں اندازہ اور تجویز ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں تقدیر کہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ان امور کی تقدیر اور تقدیر کے موافق ایجاد کرنے کے لحاظ سے خالق ہے، اور محض ایجاد کرنے اور عدم سے وجود میں لانے کے لحاظ سے باری ہے۔ محض ایجاد اور چیز ہے، ایجاد کرنے اور عدم سے وجود میں لانے کے لحاظ سے باری ہے۔ محض ایجاد اور چیز ہے، اور ایجاد بوفق تقدیر اور چیز۔ اسم مصور خدا پر اس حیثیت سے صادق آتا ہے کہ اس نے تمام اشیاء کی صورتوں کو نہایت خوبی سے مرتب کیا ہے اور ان کو اچھی صورت پر بنایا ہے، اور یہ اوصاف فعل سے ہے۔ اس کی حقیقت وہی شخص جان سکتا ہے جو تمام عالم صورت کو پہلے بالاجمال اور پھر بالتفصیل جانتا ہو، کیونکہ تمام عالم ایک شخص کا حکم رکھتا ہے جو باہم ایک دوسرے کو کسی غرض مطلوب پر مدد دینے والے اعضاء سے مرکب ہو۔ اس کے اعضاء و اجزاء آسمان اور ستارے اور زمین اور ان کے مابین کی اشیاء مثلا پانی، ہوا وغیرہ ہیں۔ اس کے اجزاء ایسی محکم ترتیب سے مرتب ہیں کہ اگر اس ترتیب میں تغیر آ جائے تو نظام میں خلل آ جائے، اس لیے جو جز اوپر رہنا چاہیے وہ بالائی سمت سے مخصوص ہے، اور جو نیچے ہونا مناسب ہے وہ زیری سمت سے خاص ہے، جیسے کہ معمار دیواروں کی بنیاد میں پتھر اور ان کے بالائی حصے پر لکڑی رکھتا ہے، نہ اتفاقاً بلکہ اس کے نزدیک یہ ترتیب مکان کی مضبوطی کے لیے ضروریات سے ہے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف پتھر کو اوپر اور لکڑی کو نیچے رکھا جائے تو عمارت ضرور منہدم ہو جاتی اور بنیاد ہرگز قائم نہ ہو سکتی۔ اس پر ہم قرہ ارض اور قرہ وغیرہ کا نیچے ہونا اور ستاروں کا اوپر ہونا قیاس کر سکتے ہیں۔ اگر تھوڑے سے جز عالم کا ذکر اور ان کی ترتیب کی حکمت بیان کرنے لگیں تو ایک دفتر ہو جائے گا۔ اس تفصیل کا جتنا کسی کو علم ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ مصور کے معنی سے واقف ہوگا۔ یہ ترتیب و تصویر اجزاء عالم میں سے ہر جز میں موجود ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہی سا ہو، یہاں تک کہ چونٹی اور کیڑے میں، بلکہ چونٹی اور کیڑے کے ہر عضو میں موجود ہے۔ ہر ایک جاندار کا ایک چھوٹا سا عضو آنکھ ہے۔ اگر اس کی صورت کی تفصیل لکھیں کلام ختم نہ ہوگا۔ جو شخص آنکھ کے طبقات، ان کی حیثیت، شکل، مقدار، رنگ، ان کی وجہ، حکمت سے واقف نہیں، وہ ان کی صورت سے واقف نہیں اور نہ ان کے مصور سے واقف ہے، صرف نام ہی نام جانتا ہے۔ یہی حال ہر حیوان و نبات کی صورت، بلکہ ان کے ہر جز کی صورت کا کام ہے۔ تنبیہ: اسم مصور سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اس کے نفس میں تمام وجود کی صورت بترتیب حاصل ہو حتیٰ کہ وہ تمام حیت عالم کو محیط ہو، گویا کہ تمام عالم اس کے زیر نظر ہے، پھر تمام پر تفصیلی غور کرے، چنانچہ انسانی صورت کے بدن و اعضائے جسمانی کا حال معلوم کرے، ان کے انواع و عدد ترکیب اور انسان کی آفرینش و ترکیب کی حکمت کو سمجھے، پھر اس کی مصنوعی صفات اور معانی شریفہ کو معلوم کرے جن سے اس کے ادراکات اور ارادے وابستہ ہیں، اور اسی طرح حیوانات اور نباتات کی صورتوں کو اپنے مقدور بھر ظاہر و باطن سے ملاحظہ کرے، یہاں تک کہ تمام اشیاء کا نقش اور صورت اس کے ذہن میں منقش ہو جائے. یہ حال تو صور جسمانیہ کی معرفت کا تھا، اور یہ سلسلہ روحانیت کی ترتیب کی بنسبت بہت مختصر ہے، جن میں ملائکہ اور ان کے مراتب اور ان کے مقررہ تصرفات کی معرفت داخل ہے. ملائکہ کے یہ تصرفات وہ ہیں جو وہ آسمانوں اور ستاروں میں کرتے ہیں، پھر قلوب بشریہ میں ہدایت و ارشاد کا تصرف کرتے ہیں، اور حیوانات میں ان کو اپنی حاجات کا احساس دلانے کا تصرف کرتے ہیں. غرض کے اس اسم سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ وہ صور علمیہ کا جو صور وجودیہ کے مطابق ہو اکتساب کرے، کیونکہ علم اس صورت میں منقش فی نفس کا نام ہے جو صورت معلوم کے مطابق ہو، اور صور کے متعلق اللہ تعالی کا علم صور کے آیان میں موجود ہونے کا سبب ہے، اور وہ صور یعنی تصویر جو آیان میں موجود ہو وہ انسان کے دل میں صور علمیہ کے حاصل ہونے کا سبب ہیں، اور اس طرح بندہ خدا کے اسماء میں سے اسم مصور کے معنی سے علم حاصل کرتا ہے، اور نیز وہ اپنے نفس میں صور حاصل کرنے کے باعث گویا کہ وہ مصور ہے، اگرچہ بطور مجاز ہو، کیونکہ یہ صورت اس میں بالتحقیق اللہ تعالی کی ایجاد و اختراع سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ بندہ کے فعل سے، لیکن بندہ اللہ تعالی کی رحمت کے فیضان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر اما بانفسهم، یعنی اللہ تعالی نے کسی قوم کی حالت کو متغیر نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ خود متغیر کریں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ان لربکم فی ایام دہرکم نفخات من نفحات من رحمتی الا فتعرضوا لها. الخالق اور الباری میں بندہ کا کوئی حصہ نہیں ہے مگر بجاز بعید، جس کی توحید یہ ہے کہ خلق اور ایجاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی قدرت کو اپنے علم کے مطابق کلام میں لایا جائے، اور اللہ تعالی نے بندہ کے لیے علم اور قدرت پیدا کی ہے، اور اس کو اپنی تقدیر اور علم کے موافق مقدرات کے حاصل کرنے کا موقع میسر ہے. اور امور موجودہ دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ جن کا حصول ہرگز بندوں کی قدرت میں نہیں ہے، جیسے آسمان، ستارے، زمین، حیوانات اور نباتات وغیرہ. دوسرے وہ جن کا حصول صرف بندوں کی قدرت سے وابستہ ہے، اور یہ وہ ہیں جو اعمال آباد کہلاتے ہیں، جیسے صناعات، سیاست، عبادات اور مجاہدات، چنانچہ جب بندہ ریاضتوں کے ساتھ اپنے نفس کے مجاہدہ میں اور اپنی مخلوق کی سیاست میں ایسے مدارج پر پہنچ جائے جن میں وہ ایسے امور کے استنباط کا امتیاز حاصل کر لے جن کو پہلے کسی نے استنباط نہ کیا ہو، اور ساتھ ہی وہ ان کے کرنے اور ان کی ترغیب دینے پر قادر بھی ہو، تو اس کو اس چیز کا مخترع کہا جائے گا جس کا پہلے وجود نہ ہو۔ چنانچہ شطرنج وضع کرنے والے کے حق میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کا واضح اور مخترع ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز وضع کی ہے جو کسی نے پہلے نہ کی تھی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی چیز وضع کی جس میں کوئی نیکی نہیں ہے تو وہ مدح و ستائش کا مستحق نہ ہوگا۔ اسی طرح ریاضات، مجاہد، سیاست اور صناعات میں جو نیکیوں کا سرچشمہ ہیں، سور اور ترتیبات ملحوظ ہیں جن کو لوگ ایک دوسرے سے سیکھ لیتے ہیں اور پہلے استنباط کرنے والی کی طرف ترقی کرتے ہیں، گویا یہ واضح ان سور کا مخترع اور خالق ہے، حتیٰ کہ اس پر یہ اسم مجازن اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے اسماء میں سے کئی اسماء ایسے ہیں جن کو بندہ کی طرف مجازن نقل کیا جائے گا۔ اس قسم کے اسماء بہت ہیں، اور بعض ایسے اسماء ہیں جو زندہ کے حق میں حقیقتاً ہوتے ہیں اور اللہ کے حق میں مجازن، جیسے الصبور، الشکور۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ اسم کی مشارکت تو دیکھ لی جائے مگر مذکورہ تفاوت پر غور نہ کیا جائے۔